शादमानी और सआदत व खुशबख्ती का मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर के कुछ नमूने और उनसे इस्तेफादा किए हुए उलमाए रब्बानीन को यहां पहुंचाया। इस वक्त दो शख्सियतें हमारे सामने हैं, एक तो हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी, सैयद अब्दुल्ला हसनी, जो हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बरादर बुजुर्ग हजरत मौलाना डॉक्टर हकीम अब्दुल अली साहब अल हसनी के पोते और मौलाना सैयद मोहम्मद अल हसनी, जो अरबी के बड़े स्कॉलर रहे हैं, अलबाफुल इस्लामी जो अरबी पर्चा नदवा से शाया होता है, उनके साहबजादे, वो भी बड़ी सलाहियतों के मालिक थे, जवानी में ही मौत आई जिसका बड़ा सदमा भी रहा हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह को। उन्हीं के साहबजादे जो दारुल नदवतुल उलमा के उस्ताद भी हैं और हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में रहे, बचपन में उनकी बड़ी तवज्जुहात शफकतें पाई, वो भी हैं। और हमारे हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहब नवरल्लाहु मरकदहू के अजल खलीफा, हमारे दोस्त हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी दामत बरकातहू, अल्लाह तबारक तआला ने आपको बड़े कमालात और खूबियों से नवाजा है। मशरिकी यूपी में जो हजरात उलमा इस वक्त अल्लाह के मकबूल और मर्जा समझे जाते हैं, उनमें हजरत का शुमार है। हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब उस्मानी दामत बरकातहू के दोनों साहबजादे फारिग हुए और वो दोनों चूंकि हजरत मुफ्ती अबुल कासिम साहब ही से बैत, इत्तेफाक के मुफ्ती साहब का प्रोग्राम उधर आनंद का हुआ और हमारे अख्तर भाई जो उलमा को किसी न किसी तरह लाने के मामले में बड़े माहिर हैं पहुंच गए, और हजरत मुफ्ती साहब की तरफ से भी उनसे तकाजा था, मुफ्ती आरिफ साहब चाहते थे कि साहबजादों की फरागत की खुशी में कुछ दावत भी करें, कुछ बयान भी हो। बहरहाल वो प्रोग्राम तो बयान का हो गया उनके यहाँ, दावत अभी बाकी है जो हम इंशाल्लाह वसूल करेंगे यहाँ के बाद। तो ये दोनों हजरात हमारे यहाँ दरमियान मौजूद हैं, ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात, हम तो चाहते थे कि इनसे ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा करें, लेकिन बहरहाल वक्त तो बहुत कम है। तो मैंने दोनों हजरात से अर्ज कर दिया, मौलाना सैयद अब्दुल्ला हसनी से भी, कि 15 मिनट आप बात करेंगे, और हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब से भी अर्ज कर दिया कि 15 मिनट बात वो करेंगे और उसके बाद दुआ भी करा देंगे, तो आधे घंटे में निमट जाएगा, क्योंकि अभी खाना बाकी है। अगर प्रोग्राम लंबा हो गया तो हमारे मुफ्ती आरिफ साहब टेंशन में आ जाएंगे, इसलिए चाहता था कि मुख्तसर भी हो फायदा भी हो। क्योंकि ये दरस हदीस की मजलिस है तो वैसे अगर ये हजरात मुनासिब समझे तो एक दरख्वास्त यह है कि कोई एक आध हदीस हर एक अपने अपनी इससे मुनासिबत से जो मुनासिब समझे पढ़े और उसकी कुछ तशरीह करके 15 मिनट के अंदर हम लोगों को फायदा पहुंचाए। अल्लाह ताला इन हजरात की इस तशरीफ आवरी को हमारे लिए बाई से खैर व बरकत बनाए और उनके बरकत से समरात से। मेरा एक मकसद ये भी था कि हमारे बुजुर्गों से, उलमाए रब्बानीन से आप हजरात को वाकिफियत हो, इनका तारुफ नहीं बल्कि आप उनसे वाकिफ हों, और अल्लाह के नेक बंदों को देखना, उनसे वाकिफियत हासिल करना اور ان سے گویا تعلق رکھنا یہ بھی آدمی کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ ہے, ایک بزرگ کے متعلق حضرت نے لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا کہ فلاں میرے نیک بندے سے کیوں نہیں ملے آپ. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا اللہ کی طرف سے بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ لوگ ان سے ملیں. تو بہرحال یہ حضرات یہاں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے, اس لیے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کچھ موقع مل جائے. پہلے آپ کے سامنے مولانا سید عبداللہ حسنی صاحب 15 منٹ گفتگو فرمائیں گے, اس کے بعد مفتی صاحب فرمائیں گے اور دعا بھی کریں گے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص, وجاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. میرے بزرگوں, دوستوں اور دینی بھائی, میرا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ان کے سامنے گفتگو نہیں سننے جاتا ہوں, لیکن اس میں بھی نظام اور مزاج الگ الگ ہے. ہمارے حضرت مولانا کے یہاں تو یہی تھا, کبھی ان کے سامنے ایک دفعہ بھی میں نے تقریر نہیں کی, لیکن حضرت مولانا برار الحق صاحب کی خدمت میں گیا تو مولانا نے کہا کہ کچھ کہہ دو, تو میں نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کے سامنے عرض کرتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی, آپ فرمائے میں سنوں گا. تو مولانا ناراض ہو گئے تو فرمایا کہ ہمارے سامنے کہو گے نہیں تو تصحیح کیسے ہوگی, اس لیے ہمارے سامنے کہو. اور اس کے بعد پھر مجھے بیٹھایا اور کمرے میں جا کے سنتے رہے. تو اب الگ الگ مذاق اور مزاج ہے, حضرت نے حکم دیا کہ کچھ کہنا ہے تو میں نے پھر انکار نہیں کیا کہ جانتا نہیں ہوں, ابھی ملاقاتیں زیادہ ہوئی نہیں ہیں, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, مناسبت بھی محبت بھی, تو میں دوبارہ پھر حاضر ہو گیا. تو میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں, اور وہ باتیں ظاہر ہے کہ بزرگوں کے سامنے اپنی باتیں کیا عرض کی جائیں, بزرگوں کے سامنے بزرگوں کی باتیں عرض کیے دیتا ہوں. کہ اور سبق بھی دہرا دیا جائے تو اپنے حضرت مولانا کی کچھ باتیں بھی یاد آ رہی ہیں, میں وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. آیت میں نے پڑھی پہلے ایک ٹکڑا آیت کا, کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین اور امور دین اللہ کے یہاں وہی مقبول ہیں جن میں کوئی ملاوٹ نہ ہو, اور یہ دور ملاوٹ کا ہے. ملاوٹ کے نقصانات آج ہر ایک کے سامنے آ چکے ہیں اور ملاوٹ کے درجات بھی آ چکے ہیں. مثلاً صرف دودھ کو لے لیں تو پانی ملایا جاتا ہے, وہ نقصان نہیں کرتا لیکن ہے ملاوٹ. لیکن اب تو سوڈا اور پتہ نہیں کیا کیا ملایا جا رہا ہے, تو ملاوٹ جس درجے کی ہوگی اتنا ہی درجہ دودھ کا خراب ہو جائے گا اور نقصان دہ ہوگا. ایسے ہی معاملہ دین کا اور امور دین کا ہے, اس میں جیسی ملاوٹ ہم کریں گے ویسے ہی اللہ کے ہاں مقبول یا مردود ہوگا. اس لیے ہم کو اور آپ کو سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کی ملاوٹ نہ ہو، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، عبادات میں ریا کی اور مادی فوائد کی ملاوٹ نہ ہو، مال میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اور تجارت میں جھوٹ کی اور غش کی ملاوٹ نہ ہو، عیادت اور زیارت میں خود غرضی کی اور فائدہ کسی کا احسان چکانے کی ملاوٹ نہ ہو، سیاست میں مکر و فریب کی ملاوٹ نہ ہو، اور بزرگوں کی خدمت میں جانے میں حجب کی اور تنقیدی نظر کی ملاوٹ نہ ہو. غرض کے ملاوٹ سے ہم کو پاک اپنے آپ کو کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرما دیا کہ اس ملاوٹ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمارا اور آپ کا سارا مسئلہ نیت پر اٹکا ہوا ہے. زیادہ نمازیں پڑھنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے، اور زیادہ اور مجاہدے مشقتیں برداشت کرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس لیے بعض کمزور لوگ ہیں، وہ نہیں کر سکتے، لیکن نیت ایک ایسی چیز اللہ نے دے دی ہے، جس پر رکھ دی جائے گی اس کا پاسنگ بھاری ہو جائے گا. اس لیے نیت ہر جگہ. تو ہمارے حضرت مولانا اس سلسلے میں ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کا مرض یہ نہیں کہتا کہ بد نیتی ہے، بلکہ بے نیتی ہے. اچھے سے اچھا ہم لوگ کام کرتے ہیں لیکن نیتی نہیں ہوتی. تو نیت کا استحضار، اور یہی فرمایا ہمارے یہاں کا سلوک نیت کے استحضار میں ہے. تو آدمی جو کام کرے نیت کے استحضار کے ساتھ کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک جو شعر فارسی کا ہے، کار پاکارا خیالت پر مگیر، گرچہ ماند دل نوشتن شعر و شیر. لکھنے میں شعر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، لیکن شعر شعر ہے، شیر شیر ہے. آدمی سب یکساں معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک کی نیت اس کو آسمان پر پہنچائے ہوئے ہوتی ہے، اور دوسرے کی نیت اس کو تحت السرا میں پہنچائے ہوئے ہوتی ہے. اس لیے ظاہری کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. نیت اللہ جانتا ہے، یہ تو دل کے اندر ایک بیج ہے، نوا. نوا کو دل کی زمین میں ڈال دیا، اب جیسا نوا ہے ویسے ہی وہ چیز سامنے آئے گی. تو نیت اصل ہے. اور اسی لیے ہمارے حضرت مولانا نے ایک موقع سے فرمایا کہ مخلص کا جو سفینہ ہے وہ بھنور میں پھنس کر ساحل مراد کو آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اور غیر مخلص جو ہے اس کا سفینہ کنارے پہنچ کر ڈوب جاتا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. اس سلسلے میں حضرت مولانا نے کئی چیزیں اور بیان فرمائی. ایک مرتبہ فرمایا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جن کا نام نامی اسم گرامی ہو سکتا ہے آپ حضرات میں سے اکثر نے نہ سنا ہو، میں ان کے بارے میں کچھ عرض کیے دیتا ہوں. ان کے بارے میں حضرت مولانا فرمایا تھا کہ ایک موقع سے فرمایا کہ بچپن سے، شعور سے لے کر اس وقت تک کوئی کام بھی بغیر نیت کے نہیں کیا، یہاں تک کہ ہنسنا اور بولنا یہ بھی بغیر نیت کے کبھی نہیں ہوا، شعور سے لے کر آخری دور تک. اور بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا ہے، 46 سال کی عمر میں بالا کوٹ میں وہ شہید ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو غیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی تاثیر عطا فرمائی تھی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں ایسی دوسری کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا. ان کے ہاتھ پر یعنی کم عمری میں بھی 30 لاکھ آدمی بیت ہو چکے تھے، اور ہزاروں ہزار ان کے ہاتھ پہ اسلام لا چکے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے نتیجے ہیں، اور شاہ مولانا عبدالحی صاحب جو شاہ صاحب کے داماد ہیں، دونوں کو شاہ صاحب نے شیخ الاسلام لکھا ہے، ایک کو مولانا عبدالحی صاحب کو، اور ان کو حجت الاسلام لکھا ہے. یہ دونوں ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضرت ایک سلوک کا مسئلہ ہے، آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، اس وقت بھی عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کچھ فرماتے نہیں. تو انہوں نے کہا میر احمد سے ملو، اس وقت ان کی عمر ہے 26-27 سال. کہا جا کے میر احمد سے مل لو. تو ہم اسماعیل شہید خود کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرے گھر کے پروردہ اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں میر احمد سے ملو. تو انہوں نے گویا کہ ٹال دیا اس کو. لیکن ایک مرتبہ پھر جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا میر میں پہلے کہہ چکا ہوں میر احمد سے ملو. تو انہوں نے کہا حضرت خواجہ غلام علی نقشبندی سے مل چکا ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا، کہیں مدعا پورا نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں اسے مل لو. تو یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. پھر ایک دن انہوں نے حضرت سیدنا شہید رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں کے پاس رہتے تھے کمرے میں, اور اس زمانے میں اعتراضات جلدی کیا نہیں کرتے تھے لوگ, تو چپ تو ہو گئے, کچھ کہا نہیں, لیکن اندر اندر زیادہ پسند نہیں کیا, کیونکہ عمر میں بھی بڑے تھے, علم میں بھی بڑے تھے, خاندانی اعتبار سے مشہور زیادہ تھے. لیکن ایک دن حل کیا حضرت سید صاحب سے کہ میر صاحب آپ باتیں تو بڑی اونچی اونچی کرتے ہیں, وقت نہیں ہے ورنہ باتیں میں کچھ عرض کرتا کہ بہت اونچی اونچی آپ باتیں کرتے ہیں لیکن میرا مطلب تو کچھ حاصل نہیں. تو فرمایا کیا آپ فرماتے ہیں؟ کہا حضرت آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے صاحب احترام جس طرح نماز پڑھتے تھے اس طرح نماز پڑھنا آ جائے. تو سید صاحب خاموش ہو گئے. تو مولانا نے لکھا ہے کتاب میں کہ میں نے سوچا کہ باتیں تو بہت اونچی اونچی کرتے ہیں, لیکن جب میں نے یہ بات رکھی تو خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. آدھی رات کو سید صاحب نے پکارا, مولانا تشریف لائیے. تو کہتے ہیں مولانا کہنے سے کپ کپی تاری ہو گئی اور کہا میں کہتا ہوں اللہ کے لیے جا کے وضو کر کے آئیے. جب وضو کرنے گئے تو مولانا کہتے ہیں ہاتھ دھو رہے تھے مولانا گناہ نیچے گر رہا ہے, اور عجیب کیفیت تاری تھی. جب وہاں سے واپس آئے تو فرمایا اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھیے. تو مولانا نے لکھا ہے کہ رات بھر نماز پڑھتا رہا اور افسوس کرتا رہا, استغفار کرتا رہا کہ نماز پڑھنی نہیں آئی. جب صبح ہوئی تو سید صاحب نے فرمایا کہ حضرات صحابہ ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. پھر دونوں حضرات فوراً بیعت ہو گئے سید صاحب سے اور ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, اور پھر شہرا ہونا شروع ہوا سید صاحب کا. تو ادھر سے مولانا کرامت علی جمل پوری, جن کا نام بھی شاید نہ سنا ہو, وہ آ رہے تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی خدمت میں. لیکن راستے میں سنا کہ ایک سید صاحب ہیں جن کا یہ حال ہے, تو انہوں نے حضرت مولانا اسماعیل شہید سے رابطہ کیا کہ ایسا سنا ہے, تو ان کا بالکل صحیح ہے اور برحق ہے. تو وہ وہیں مڑ گئے اور تکیے پا کر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. 18 دن میں سید صاحب نے فرمایا مولانا آپ کا کام ہو گیا, اب آپ جائیں بنگال میں جا کے دعوت کا کام کریں. مولانا نہ بنگال کے رہنے والے ہیں اور نہ بنگالی جانتے ہیں, جون پور کے رہنے والے ہیں اور بہت مشہور خاندان کے فرد ہیں. لیکن سید صاحب نے فرمایا آپ کا کام ہو گیا, رہنا چاہیں تو رہیں, لیکن جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں, اور جائیں تو بنگال جائیں. مولانا جب بنگال تشریف لے گئے, پہلی دفعہ جو دورہ کیا وہ 8 سالہ دورہ تھا, دوسری مرتبہ دورہ کیا وہ 54 سالہ دورہ تھا, اور اس میں 1 کروڑ آدمی ان کے ہاتھ میں اسلام لائے اور 2 کروڑ آدمی بیٹھ ہوئے ہیں. آج پورا بنگلہ دیش اور ادھر آسام کا پورا حصہ انہیں کے نام اعمال میں ہے, اور ہمارے مولانا مجیب اللہ صاحب نے ان کی حالات کی کتاب لکھی تذکرہ مولانا کرامت علی. میں تو کہتا ہوں کہ آپ حضرات اگر پڑھ لیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کے اندر جو سید صاحب نے ان کو خلافت نامہ لکھ کر دیا ہے, اگر وہ عبارت پڑھ لیں تو لطف آ جائے گا. تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا, حضرت ماں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے پیر سے بڑھ گئے تھے. اس لیے کہ ماں اسماعیل شہید نے ایک دفعہ کیا حضرت یہ کون سا طریقہ ہے میر احمد کا؟ کہا حضرت اے میاں اسماعیل یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کو طریقے کی ضرورت نہیں, جو کہہ دیں وہی طریقہ ہے. تو ماں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وسلم, میرے دل کا تقاضا یہی ہے, میں کیا کروں, اللہ جانے کون بڑا ہے کون چھوٹا, لیکن میرے جی میں بار بار آتا ہے کہ اپنے پیر سے بڑھ گئے تھے. اور اس کے بعد ماں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں, کیونکہ 1 منٹ رہ گیا ہے, وہ 1 منٹ میں واقعہ سنا دیتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ماں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک دیہاتی داخل ہوا مسجد میں اور پوری مسجد منور ہو گئی. تو مولانا نے اپنے کمرے میں جا کر کہا اس دیہاتی کو لے آؤ میرے پاس. وہ وضو کر رہا تھا بیٹھا ہوا, نماز پڑھنے کے بعد لوگ اس کو مولانا کے پاس لے گئے. کہنے لگے میاں کیا کرتے ہو تم؟ کہا کھیتی کرتا ہوں. کہا نہیں, کوئی ایسا کام بتاؤ جو غیر معمولی ہے. اس نے کہا نہ میں غیر معمولی نہ میرا کام غیر معمولی, میں تو ایک دیہاتی ہوں. کہا نہیں اور بتاؤ. بہت قریب تھی تو اس نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ میرے گاؤں آئے تھے, اور جب گاؤں میں آ کر بیٹھے تو میں لوگوں کے پیر کے نیچے سے ہوتا ہوا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا, ان کی نگاہ مجھ پر پڑ رہی تھی. کہا بس مسئلہ حل ہو گیا, ان کی نظر تم پر پڑی ہے, اس کے انوار ہیں جو آج تک باقی ہیں. تو حضرت مار حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ان کے واقعات میں بیان کرنا شروع کروں تو اس سب تک اب میں سے کوئی نہیں اٹھے گا جب تک میں بیان کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر غیر معمولی تاثیر عطا فرمائی تھی اور یہ برکت تھی ان کے غالباً نیت کے استحضار اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت اور ان کے ادب کی, اور ان کے ادب اور خدمت کے بھی عجیب غریب واقعات ہیں جو انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو میں عرض کروں گا, کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا اس لیے یہاں پر بات ختم ہو. آخر دعوانا
جی میرا بھی یہی خیال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی جی دمجدوم نے جو سما قائم کیا ہے, استغراق اور معیویت کا جو عالم پیدا کیا ہے, اس میں اس موضوع سے ہٹ کر کوئی دوسری گفتگو کرنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا. اس لیے چند باتیں اسی سلسلے کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے, جو ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ حضرات نے حضرت مفتی احمد صاحب جی دمجدوم سے سنا ہو یا آپ بیتی میں پڑھا ہو. ہمارے بزرگوں میں ایک صاحب گزرے ہیں, مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی, جن کو رئیس الاحرار کہا جاتا تھا. یہ جو پنجاب کے موجودہ حبیب الرحمن ثانی کہلاتے ہیں, ان کے دادا تھے وہ, اور احرار تحریک کے وہ قائد تھے. دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب میرا کبھی دیوبند جانا ہوتا تو میں ان سے یہ کہتا کہ تمہارے لیے دارالعلوم کی روٹی حلال نہیں ہے, دارالعلوم لیڈری کرنے کے لیے روٹیاں نہیں کھلاتا. اور وہ مجھ سے کہتے تمہارے جیسے لوگ زمین کے اوپر بوجھ ہیں, یعنی آپس میں چشمک بھی چلتی تھی, مذاق بھی ہوتا تھا. خیر یہ تو جوانی کی بات چلی. مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی عالم ضرور تھے لیکن سیاسی لیڈر بھی تھے, اور علماء سے اور خاص طور سے مشائخ سے ان کو عقیدت مندانہ تعلق نہیں تھا, اور تصوف اور سلوک کو تو وہ ایک بیکار سی چیز سمجھتے تھے. لیکن اس کے باوجود شیخ المشائخ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پورے نور اللہ مرقدہ سے ان کو بہت تعلق تھا, تو حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں. رائے پور سہارنپور سے قریب پڑتا ہے. مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی جب کبھی پنجاب سے آتے اور ان کو رائے پور جانا ہوتا تو مجبوراً حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکتے تھے, اور مجبوری یہ تھی کہ جب یہ رائے پور حاضر ہوتے تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے کہ شیخ سے مل کر آئے ہو, اگر یہ فرماتے ہاں تو حضرت اپنے قریب بیٹھاتے, خیریت پوچھتے, ان کی خیریت پوچھتے, حضرت شیخ کی خیریت پوچھتے, اس لیے کہ حضرت سے غائب درجے کا تعلق تھا. اور اگر یہ کہہ دیتے نہیں تو کوئی خاص التفات نہیں ہوتا تھا, اس لیے حضرت شیخ سے ملاقات کر کے جانا ان کی اپنی ضرورت بن گئی تھی. دوسری طرف حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اوقات کا انتہا سے زیادہ انضباط تھا. معمول
جن اوقات میں جن اعمال کا معمول تھا اس میں کوئی خلل برداشت نہیں کرتے تھے، خصوصاً مطالعہ اور تصنیف و تالیف کے اوقات میں کسی سے بھی ملاقات ان کو انتہائی گرا ہوتی تھی۔ شیخ ایک دن کچے مکان میں اپنے مطالعہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے کتاب دیکھ رہے تھے یا کچھ تحریر فرما رہے تھے، اتنے میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پہنچ گئے اور دندناتے ہوئے زینا چڑھ کر اوپر پہنچ گئے۔ شیخ کو محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے تو جلدی سے وہ اپنے حجرے سے باہر نکل آئے کہ کہیں اندر آ کر بیٹھ نہ جائے، میرا وقت ضائع نہ کریں۔ انہوں نے سلام کیا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا رائے پور جا رہا ہوں، ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، غور کر لینا، واپسی پر جواب دینا۔ فرمائیے کیا ہے؟ کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا ہاتھ کے ہاتھ جواب لیتے جاؤ، تصوف تصحیح نیت کا نام ہے۔ السلام علیکم، اندر چلے گئے۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب رائے پور گئے، وہاں سے لوٹ کر آئے اور اس کے بعد حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ وہ ملاقات کا وقت تھا، کہنے لگے جب میں پنجاب سے چلا تھا لدھیانہ سے تو میں اپنے ذہن میں یہ سوال لے کر آیا تھا اور میں نے پورا مناظرہ تیار کر رکھا تھا کہ جب میں کہوں گا تصوف کیا بلا ہے آپ یہ جواب دیں گے تو میں یوں کہوں گا اور پھر آپ یوں کہیں گے تو میں یوں کہوں گا، لیکن آپ نے تو ایسی بات فرما دی کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں رہا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا جی ہاں میں نے صحیح کہا، تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک ہے۔ اب چاہے اس کی جتنی آپ چاہیں اس کی تفصیل کر لیں۔ سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ آدمی اپنی نیت کو درست کرے، اور مولانا عبداللہ صاحب نے بڑی قیمتی بات بتلائی ہے۔ عام طور سے فساد نیت کی طرف تو ہمارا ذہن جاتا ہے، یعنی ہم تقابل کرتے ہیں حسن نیت اور سوء نیت کے درمیان۔ ایک آدمی اللہ کے لیے ایک کام کرتا ہے اور ایک آدمی ریاکاری کے طور پر ایک کام کرتا، بس یہ دو پہلو ہماری نگاہوں میں ہیں۔ پھر مولانا نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے جس میں عام طور پر ہم مبتلا ہیں، وہ بھی قابل توجہ چیز ہے کہ بہت سا عمل بے نیت کے ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بخاری شریف میں جب وہ حدیث آئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں ایمان و احتساب کے ساتھ شرکت کرے، ایمان کی حالت میں اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کے دفن سے فارغ ہو جائے، تو وہ دو قیراط اجر لے کر لوٹے گا، اور جو دماغ سے فارغ ہو کر لوٹ جائے وہ ایک قیراط اجر لے کر لوٹے گا۔ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں خاص طور پر من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، یہ قابل توجہ ہے، کیونکہ عام طور پر کوئی شخص کسی جنازے میں جا رہا ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ آپ کس جنازے میں کیوں جا رہے ہیں، اور آپ ان جوابات کا جائزہ لے لیجئے۔ کوئی کہے گا میرے پڑوسی تھے، کوئی کہے گا میرے دوست تھے، کوئی کہے گا میرے رشتہ دار تھے، کوئی کہے گا میرا ان سے کاروباری تعلق تھا۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں جنازے میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے دو قیراط اجر ملے، دو قیراط اجر لے کر آؤں۔ یہ استحضار، یہ حدیث میں جو ایمان و احتسابن کا لفظ آتا ہے تو احتساب کے معنی استحضار نیت، نیت کو عمل کے وقت میں مستحضر رکھنا، بالقصد نیت کرنا، عمل کے ساتھ نیت شامل ہو، اور اسی نیت کی بنا پر اعمال کے اندر قدر قیمت پیدا ہوتی ہے، اور ایک عمل کے اندر جتنی نیتیں شامل ہو جاتی ہیں سب کا ثواب ملتا ہے۔ اس مجمع میں علماء کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وَإِنَّمَا لِمْرِئٍ مَا نَوَى، اس کو تاکید پر محمول کرنے کے بجائے تاسیس پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی یہ صرف پہلے جملے کی تفسیر و تشریح نہیں ہے بلکہ مستقل مضمون پر دلالت کر رہی ہے. پہلے جملے میں تو نیت کی اہمیت کو بتلایا اور دوسرے جملے میں یہ بتلایا گیا کہ نیت میں بڑی وسعت ہے، ایک عمل میں جتنی اچھی نیتیں آدمی شامل کر لے گا ہر ایک کا مستقل اجر و ثواب ملے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر فضائل اعمال میں اس کی مثال پیش فرمائی ہے کہ مثلا ایک شخص مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ مسجد میں جانا نماز کے لیے ہوتا ہے، نیت بھی مستحضر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلا ہے، اس کو اپنی اس نیت کا ثواب ملے گا. لیکن ایک شخص مسجد میں جاتا ہے اس نیت سے کہ نماز پڑھوں گا، جتنا وقت مسجد میں گزرے گا اعتکاف کروں گا، جتنا وقت خالی ملے گا اس میں اللہ کا ذکر کروں گا، اگر کوئی ضرورت مند مل گیا تو اس کی مدد کروں گا، کوئی بیمار مل گیا تو اس کی عیادت کروں گا، اور مسجد کی کوئی ضرورت ہوگی وہ ضرورت پوری کر لوں گا. اس طریقے سے متعدد نیتیں اس نے شامل کر لی، تو ایک عمل کے اندر جتنی نیتیں شامل ہوں گی ہر ایک کا اس کو اجر ملے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوگی. اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے لیکن تھوڑی سی بے توجہی کی بنا پر ہم اپنے اعمال کی قدر و قیمت کو یا تو ضائع کر دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہمارے سامنے آیا ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے، اور استحضار نیت اس کی مشق کرنی چاہیے، اس کی ہمیں مشق کرنی چاہیے. جو عمل بلا ارادہ عادتاً ہو رہا ہے عادتاً نہ کریں بلکہ قصداً و ارادتاً کریں، اور اس کے ساتھ کیا نیت ہونی چاہیے اس کی مشق کریں. تحصیل علم ایک بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، لیکن روز اول سے جس کی نیت اس علم کے ذریعے دنیاوی منصب حاصل کرنا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیوں میں اور اللہ کے غضب اور عذاب نازل ہونے کے 15 اسباب میں شمار فرمایا ہے. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم دین ہی کا ہے، غیر دین کا علم نہیں ہے. لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو اتنا اعلیٰ عمل اللہ کے غضب کا اور مسلسل عذاب نازل ہونے کا سبب بن رہا ہے، اور وہی عمل اگر صحیح نیت کے ساتھ ہو رہا ہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق بنا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، عوام سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ، علماء کا طبقہ، ذاکرین کا طبقہ اس ہدایت کا اور اس کو اہمیت کے ساتھ اختیار کرنے کا ضرورت مند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو بھی. 2 منٹ باقی، اس میں دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم انك انت الاعز الاكرم رب اغفر وارحم انت خير الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.